ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فنبي سيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وعمل الناس بوائقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في قرون بعد میرے قابل احترام حضرات علماء کرام مشائخ اعظام عزیز طلبا آج کی یہ مجلس یہاں جامعہ باقیات الصالحات سے فراغت حاصل کرنے والے فضلاء کی تقسیم اسناد کے لیے منعقد کی گئی ہے ایسے موقعوں کی مناسبت سے کچھ دینی باتیں بھی پیش کی جاتی ہیں اس مقصد کے لیے آخر کو یہاں آپ کے سامنے بٹھایا گیا ہے ایک حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی ترمذی شریف کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے حلال غذا کھائی اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی ایذا رسانیوں سے معمون رہے وہ جنتی ہے۔ اس پر ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسے لوگ تو اس زمانے میں بہت ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگلے زمانوں میں بھی ہوں گے۔ کل جامعہ مفتاح العلوم کے اجلاس میں نے یہ حدیث پڑھی تھی اور اس کا پہلا جز اکل طیبن کے اوپر کچھ باتیں عرض کی تھی، آج اس کا جو دوسرا جز ہے وہ عمل فی سنتی اس کے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی لیے مبعوث فرمایا کہ آپ کی ذات بابرکات کو پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ قرار دیا جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ گویا اس نمونے کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت سے یہ مطالبہ کیا کہ تم بھی اپنی زندگیوں کو اسی نمونے کے مطابق بناؤ۔ جو جتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کی نگاہوں میں محبوب اور لاڈلا ہوگا۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے ثبوت کے لیے کیا دلیل چاہی؟ یہ کہ تم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع اور پیروی کرو۔ فتبعونی، حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ سے حدیث پڑھی تھی، وہ ترجمہ کرتے ہیں فتبعونی، میری چال چلو، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم میری چال چلو، میرے طریقے کو اختیار کرو۔ یہ گویا تمہاری اس محبت کی دلیل ہوگی۔ دعویٰ تو ہر شخص کرتا ہے لیکن اس دعوے کے ثبوت کے لیے اس کو دلیل پیش کرنی ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ تم اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو۔ کیا انعام ملے گا؟ آگے انعام بھی بتلا دیا، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اگر کسی کو مل جائے تو بس سب کچھ اس کو حاصل ہو گیا، اب اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہتا ہے۔ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، ایک مرتبہ دربار سجا ہوا تھا اور اچانک انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی اس دربار میں جو کچھ بھی ہے، جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا ہو جائے گا۔ بس بھگدڑ مچ گئی، کوئی فلاں قیمتی چیز پر ہاتھ رکھنے کے لیے دوڑا جا رہا ہے، کوئی فلاں چیز کے اوپر۔ ایک باندی حضرت محمود رحمت اللہ علیہ کو پنکھا جل رہی تھی، اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بادشاہ سلامت کے کندھے کے اوپر رکھ دیا۔ اب سب لوگ تو قیمتی چیزوں کو حاصل کرنے کی فکر میں ہیں، بادشاہ سلامت نے باندھی سے کہا بھائی تو نہیں جاتی، سب لوگ دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں اس دربار میں جو کچھ ہے اس پر جو ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا ہے، میں نے بھی تو آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، آپ اگر میرے ہو گئے تو سب کچھ میرا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کے ہو جائیں، اللہ جس سے محبت کریں، پھر اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے جب محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے جبریل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے بعد حضرت جبریل آسمان والوں میں یعنی فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں، ثم یوزعو لہ القبول فی الارض، آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے اس بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ ایک اور حدیث شرح سیرۃ الاسلام کے اندر ہے، اس کے حوالے سے صاحب فتاوی رحمیہ حضرت مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رحمیہ میں نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من حفظ سنتی اکرمہ اللہ بأربع خصال، المحبت فی قلوب البررہ والہیبت فی قلوب الفجرہ والسعت فی الرزق والثقت فی الدین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی میری سنت کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو چار چیزوں سے، چار انعامات سے نوازیں گے. پہلا انعام کیا؟ المحبت فی قلوب البرارہ، اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں. چنانچہ جو آدمی متبع سنت ہوتا ہے اللہ کے سب بندے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. یہ جو اہل اللہ ہے، ساری مخلوق ہم اور آپ ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، ان کے ایک نظر التفات مل جائے اس کے متلاشی رہتے ہیں. آخر یہ لوگوں کے دلوں میں محبت کس نے ڈالی؟ کیا انہوں نے اس کوئی پیسے خرچ کیے تھے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جو دلوں کے مالک ہیں، اللہ ہی نے اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ایسی ڈال دی کہ لوگ ان کی ایک نظر حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں. ہم نے حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب نور اللہ مرکزہ کا وہ منظر دیکھا ہے، جب دورہ ہوتا تھا تو مخلوق ٹوٹی پڑتی تھی. کیا لوگوں نے ان کی عبادتوں کو دیکھا کہ رات کو یہ کیسی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حضور کیسے راضی ہیں؟ کچھ نہیں، لوگوں کو کچھ بھی معلوم نہیں کہ محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتی. والہیبت فی قلوب الفجرہ، اور جو نافرمان بندے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی ہیبت اور اس کا خوف ڈال دیتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرکزہ سناتے تھے کہ حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ ضلع مظفر نگر کے کلیکٹر نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ بھئی ہم نے سنا ہے انہوں نے، یعنی انگریز کا زمانہ تھا، انہوں نے ہماری حکومت کے خلاف مسلح جد و جہد کی تھی شاملی کے میدان میں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ کی گویا سرپرستی میں، ان کی ماتحتی میں حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی، حضرت حافظ حامی صاحب شہید، یہ حضرات انگریزوں سے لڑے تھے. کہا میں ذرا ان کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون کیسے ہیں. چنانچہ وہ کلیکٹر حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کی ملاقات اور زیارت کے لیے روانہ ہوا اپنی قیام گاہ سے. حضرت کو بتلایا گیا کلیکٹر آ رہا ہے. حضرت باہر اپنی سہدری میں تشریف فرماتے، وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں تشریف لے گئے، کمرے کے کباڑ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی. کلیکٹر آیا، آ کر کے تھوڑی دیر بیٹھا، لیکن اس کو یہ ہمت اور جرت نہیں ہوئی کہ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر کے کھلوا دے. تھوڑی دیر بیٹھ کر کے واپس چلا گیا. حضرت کو جب بتلایا گیا کہ وہ واپس گیا، حضرت پھر واپس اپنے جگہ پر تشریف لے آئے کمرے کے اندر سے. پھر ایک دوسرے موقع پر کلیکٹر سرکاری کام سے آیا تھا، وہیں سرکاری قیام گاہ سرکٹ ہاؤس میں اس کا قیام تھا. حضرت رحمت اللہ علی سے کہا گیا کلیکٹر آیا ہے، آپ اس سے ملاقات کر لیجیے. حضرت نے جواب میں فرمایا میں کیوں ملاقات کروں اس سے؟ لوگوں نے کہا کیونکہ حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے. لوگوں نے کہا دارالعلوم کے متعلق غلط شکایتیں حکومت نے کی گئی ہیں، آپ چونکہ سرپرست ہیں اگر آپ ملاقات کر لیں گے اس کی وجہ سے جو ہے غلط فہمی، غلط شکایتوں کی وجہ سے جو پیدا ہوئی ہے وہ دور ہو جائے گی، کوئی گویا دارالعلوم کا فائدہ ہوگا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے. حضرت پالکی میں سوار ہوئے، بڑے بڑے علماء آپ کی پالکی اٹھانے والے تھے، اسی پالکی میں آپ وہاں کلیکٹر کا جہاں قیام تھا وہاں تشریف لے گئے، آپ کی پالکی زمین پر رکھی گئی. بس وہ کلیکٹر اندر اپنے دفتر کے اندر سے یہ منظر دیکھ رہا ہے، فوراً وہ ننگے پاؤں دوڑا ہوا آیا. حضرت رحمت اللہ علیہ اپنی پالکی سے باہر تشریف لائے, اس نے ہاتھ بڑھایا مسافر کے لیے, حضرت نے بھی ہاتھ بڑھایا لیکن اس کی طرف دیکھا نہیں. اس نے آ کر کے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے. حضرت نے جواب میں فرمایا, انصاف کرو اور اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کرو. بس اتنا فرما کر حضرت اپنی پالکی میں دوبارہ سوار ہو گئے, بیٹھ گئے, پالکی واپس ہو گئی. حضرت کے جانے کے بعد وہ کلیکٹر پوچھتا ہے لوگوں سے, کون آدمی تھا, ان کے اوپر نظر پڑتے ہی میرے دل کے اندر ایک گھبراہٹ سی طاری ہو گئی اور میں غیر اختیاری طور پر دوڑا ہوا یہاں پہنچا تھا. یہ وہی ہیں جن کی ملاقات کے لیے آپ ایک مرتبہ گئے تھے لیکن ملاقات کی نوبت نہیں آئی تھی. یہ والہیبت فی قلوب الفجرہ, ایسے جو ہے نافرمان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی ہیبت اور رعب ڈال دیتے. اور آگے وسعت و فی الرزق, روزی کے اندر اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرماتے ہیں. آج کل تو لوگ روزی کی کشادگی کے وظیفے پوچھتے رہتے ہیں, کوئی عالم دین مل گیا مولوی صاحب کوئی ذرا وظیفہ ایسا بتا دو نماز جس کی وجہ سے روزی میں وسعت ہو جائے. یہ اتباع سنت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی برکت سے خود بخود اللہ تبارک تعالیٰ روزی کے اندر کشادگی عطا فرماتے ہیں. اور سنتوں کی اگر آپ اہتمام کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر آپ کی تمام ضرورتیں پوری کی جائیں گی. حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامن برکاتہ, جو حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی ہیں, جانشین بھی ہیں, آپ لوگ بھی واقف ہوں گے. ایک مرتبہ دارالعلوم کی شورا کے موقع پر خود انہوں نے مجھے بتلایا, ایک آدمی بہت زیادہ مقروض اور اس کا قرضہ ادا نہیں ہو رہا, ان سے پوچھا کوئی تدبیر بتلائیں. حضرت نے کہا جب کھانا کھا ہے, کھانے کا وقت آ گئے نا, تو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں ہاتھ اس نیت سے دھویا کرو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتے تھے اور کھانے کے بعد بھی. اس تصور کے ساتھ ایک بات یاد رہے, سنت پر عمل اپنی جگہ پر باعث برکت ہے, لیکن سنت پر عمل کے ساتھ اگر یہ استحصار ہو دل کے اندر کہ میں یہ جو کرنے جا رہا ہوں یہ وہ کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے. حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں آپ کو ایک نسخہ کیمیا بتاؤں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب رات کو سونے لگو تو سوتے وقت دائیں کروٹ پر دائیں رخسار کے نیچے دائیں ہاتھ رکھ کر لیٹو اور دل میں یہ تصور ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طریقے سے لیٹتے تھے. اس تصور کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھو, ہاتھ دو اس تصور کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانے سے پہلے اسی طرح ہاتھ دھوتے تھے, میں بھی اسی لیے دھوتا ہوں. ہر سنت کی ادائیگی میں اس استحضار کے ساتھ اگر سنت کی ادائیگی کا اہتمام ہوگا, حضرت فرماتے ہیں حضرت شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہ چند دنوں میں اگر صاحب نسبت نہ بن جاؤ تو میرا ذمہ ہے. آج کل ایک تو ہم سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے اور کرتے ہیں تو بھی یہ جو استحضار والی کیفیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. بارہ حضرت حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کو یوں کہا کہ جب بھی کھانے کی نوبت آئے تو پہلے اور بعد میں ہاتھ دو اور اس تصور کے ساتھ دو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے تھے، کہا چند دنوں کے اندر اس کا سارا قرضہ ادا ہو گیا۔ دیکھو یہ کرنا ہے، لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے، قرضہ ادا کروانے کے لیے نہیں۔ جیسے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کوئی آدمی بھینس لاتا ہے گائے کے لیے، دودھ اور گھی حاصل کرنے کے لیے، گوبر تو ویسے ہی آ جائے گا، سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو ہمیں سنت کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کا ہمیں حکم دیا۔ ایک اور واقعہ سناؤ، قاری یعقوب صاحب ہیں ہمارے، ڈابیل کے قریب ایک قصبہ ہے ویسما، وہاں کے رہنے والے، کئی سال تک دبئی میں مسجد غریر کے اندر وہ امام رہے۔ اہل علم ان کو خوب جانتے ہیں، ہندوستان سے جتنے بھی مدارس کے لوگ وہاں دبئی جاتے تھے چندے وغیرہ کے لیے، ان کا قیام انہی کے یہاں رہتا تھا۔ کتنے لوگ کوئی رہے، وہ بڑی گویا اس کے ساتھ بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ ان کے کھلانے پلانے کا انتظام کرتے تھے۔ اب تو وہاں سے وہ فارغ ہو کر کے گھر گئے، بیمار بھی ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ انہوں نے خود مجھے سنایا کہ ایک روز حضرت شاہ براء الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ وہاں دبئی تشریف لائے ہوئے تھے، ہمارے یہاں وضو سے فارغ ہوئے، گرمی کا وقت تھا، میں نے تولیہ پیش کیا منہ پوچھنے کے لیے، حضرت وہ ہاتھوں کے اوپر سے پانی اس طرح نکال رہے تھے، تولیہ قبول نہیں کیا، پانی اس طرح نکالتے جا رہے تھے اور دعا پڑھتے جا رہے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسّع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، جو وضو کے وقت پڑھنی ہے۔ حضرت نے کہا، وہ فرماتے ہیں قاری صاحب، حضرت نے فرمایا جو آدمی وضو کے دوران اور وضو کے بعد اس دعا کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اگر اس کا گھر بھی ہے تو اس کو گھر عطا فرمائیں گے۔ قاری صاحب نے مجھے کہا، میرا گھر تو تھا نہیں یہاں ہندوستان میں، میں نے آ کر اہلیہ وغیرہ سے کہا بھائی حضرت نے یہ بات فرمائی تھی، تب سے میں نے اس کا اہتمام شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے شاندار بنگلہ مجھے عطا فرمایا۔ خیر یہ تو کیونکہ آج کل ہم لوگ ایسے ہیں، ایسی باتیں سنتے ہیں تو ہی کچھ عمل کا جذبہ ابھرتا ہے، ورنہ خالص دوسری باتیں سناتے ہیں تو اتنی رغبت لوگوں میں پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے برسمیل تذکرہ یہ واقعات بتلائے۔ تو تیسری بات، تیسرا انعام جو اللہ تعالیٰ سنت کی پیروی پر، سنت کا اہتمام کرنے پر عطا فرماتے ہیں، بس ساتھ و فی الرزق کے روزی کے اندر کشادگی اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور چوتھا، بس سکھت و فی الدین، دین کے اندر مضبوطی، اللہ تعالیٰ دین کے اندر پختگی اور استقامت عطا فرماتے ہیں جو آدمی اتباع سنت کا اہتمام کرتا ہے۔ تو یہ چار انعامات سنت کی پیروی پر۔ قرآن پاک کی جو آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے دو انعام کا تذکرہ کیا ہے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اور ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے کہ جتنی زیادہ اتباع سنت ہوگی اسی مناسبت سے اللہ کی محبت اس کو حاصل ہوگی، گویا اللہ کی محبت کے پرسنٹیج اس کی اتباع کے پرسنٹیج کے مطابق ہوں گے، یعنی جتنا زیادہ یہ اتباع کا اہتمام کرے گا اتنا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کا معاملہ فرمائیں گے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ جگہ جگہ جس انداز سے کیا ہے، اسے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو میں سوچتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب، آپ کا مقام تو ان سے بھی بڑھ کر ہے، لیکن آپ کا ذکر اس انداز سے قرآن میں ہم کو نہیں ملتا. پھر حضرت فرماتے ہیں علامہ عثمان رحمۃ اللہ کہ قرآن پاک کی اس آیت میں جب میں نے غور کیا میرا سارا اشکال دور ہو گیا. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, تم اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے, جس کی اتباع اور پیروی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے محبت کرنے لگیں گے تو اس کی خود کی محبوبیت کا عالم کیا ہوگا, اندازہ لگاؤ اللہ کے یہاں اس کی محبوبیت کس درجے کی ہو. اور دوسرا وعدہ جو اس آیت میں کیا گیا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کے نتیجے میں جیسا کہ میں نے بخاری شریف کا حوالہ دیا مخلوق کی محبت. دیکھو آپ ساری دنیا کا مال خرچ کرو, محبت مال خرچ کرنے سے ملتی نہیں ہے. ایک بزرگ ایک مرتبہ سفر میں نکلے, ان کے ساتھ ان کا خادم. اب جہاں جا رہے ہیں لوگ ٹوٹے پڑ رہے ہیں, ہر آدمی کی یہ تمنا ہے کہ میری گاڑی میں آپ تشریف فرما ہو, میرے گھر پر آپ کا قیام ہو, میری دعوت آپ قبول فرمائیں. جس بستی میں بھی گئے ان بزرگا نے اپنے اس خادم کی تربیت کے لیے فرمایا کہ دیکھو ہم بڑی سے بڑی دولت اپنے گھر سے لے کر روپیوں کا تھیلا لے کر نکلتے اور کسی شہر میں جا کر 5-star ہوٹل کے اندر قیام کرتے, آرام تو مل جاتا, کھانا بھی مل جاتا, لیکن یہ محبت کہاں سے ملتی؟ یہ محبت پیسوں سے نہیں ملتی ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کے اندر ڈالتے ہیں. اور یہ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ سنت کی پیروی سے. اور کیا فائدہ ہے سنت کی پیروی کا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, میرا وقت ختم ہونے والا ہے, آخر میں یہ سناتا ہوں. حضرت انس کی روایت مشکات میں آپ نے پڑھی ہوگی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لہذا ففعل, اے میرے پیارے بیٹے اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ صبح اور شام ایسی حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق غش نہ ہو, کھوٹ نہ ہو. غش, یہ لفظ غش عربی میں نسحہ کے مقابلے میں آتا ہے. نسحہ کا معنی ہے خیر خواہی اور غش کا معنی ہے بدخواہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدین و النصیحت, دین نام ہے خیر خواہی کا. ایک مسلمان ایمان لائے گا, اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ہر ایک کی خیر خواہی کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خیر خواہی کے اوپر بیعت لیا کرتے تھے. تو یہ غش کہتے ہیں بدخواہی کو. گویا آپ صبح اور شام ایسی حالت میں کیجئے کہ آپ کے دل میں کسی کی برائی اور بدخواہی نہ ہو, آپ ہر ایک کا بھلا چاہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایمان جو ہے نا, ایمان کے نتیجے میں جب اللہ کے بندے ایمان لاتے ہیں تو یہ سارے بندے ایمان کی نسبت پر ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے ہیں. انما المؤمنون اخوۃ, یہ گویا ایک پورا یونٹ ہے. دیکھنے میں تو بے شمار اہل ایمان ہیں, لاکھوں اور کروڑوں, لیکن حقیقت میں یہ پوری ایک وحدت ہے, ایک یونٹ ہے, ایک اکائی ہے. تو گویا اس اکائی کی وجہ سے جیسے ہم اپنی بھلائی چاہتے ہیں اپنے بھائی کی بھی بھلائی چاہیں, یہ ایمان کا تقاضا. ہم اور ہمارا بھائی الگ نہیں ہے, ہم اور ہمارا مومن بھائی ایک ہی ہے. جس طرح ہم اپنی بھلائی کو چاہتے ہیں اس کی بھلائی بھی چاہیں گے. احب لنفس کا ما تحب و احب لاخی کا ما تحب لنفس کا, یا احب للناس ما تحب لنفس کا, لوگوں کے لیے بھی وہی چاہو جو اپنے بھائی کے لیے چاہتے ہو. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. آپ نے یہ نصیحت فرمائی. آگے ثم قال یا بنی ان ذالک سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اے میرے پیارے بیٹے, یہ میری سنت ہے, اور جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی اس نے گویا میرے ساتھ محبت کی, اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت جنت کے اندر حاصل ہوگی. کیسے؟ اتباع سنت کی وجہ سے. تو اتباع سنت تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے اس سے حل ہو جاتے ہیں, اور پھر زندگی میں اس کی وجہ سے جو سکون حاصل ہوتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق استوار کرنے کا اہتمام کریں. یہ گویا ہمارے لیے جنت کی گارنٹی ہے. یہ جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ جس نے حلال غذا کھائی, سنت کے مطابق عمل کیا, اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنی والی ایزاؤں سے معمون رہے, کہنا لوگوں کو اس کی طرف سے کسی ایزا کا کوئی خطرہ نہیں. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت, محفوظ رہے نہیں فرمایا بلکہ معمون رہے, یعنی کسی کو اس کی طرف سے ایزا پہنچنے کا خطرہ بھی نہیں, اندیشہ بھی نہیں. بعض ایسا بعض مرتبہ ایزا پہنچتی تو نہیں ہے لیکن خطرہ رہتا ہے. بعض لوگ آ کے کہتے مولوی صاحب دعا کرو, ذرا پڑوسی کا مسئلہ ہے. ہم پوچھتے ہوئے کیا بات ہے, پڑوسی تکلیف پہنچاتا ہے؟ نہیں, تکلیف تو نہیں پہنچاتا لیکن اس کا کہا نہیں جا سکتا کب کیا کر ڈالے, خطرہ. دیکھو تکلیف اس کا پڑوسی ابھی تک تکلیف نہیں پہنچائی لیکن پڑوسی کو خطرہ لگ رہا ہے, تو حضور فرماتا ہے یہ خطرہ بھی نہیں ہونا چاہیے, تب ہمیں مومن بنے گا. اور آج ہمارا حال کیا ہے, پڑوسی تو بازو میں رہتا ہے, دور کی بات ہے. ہمارے گھر کے لوگ, ہمارے ماں, ہمارے باپ, ہمارے بھائی, ہماری بہنیں, ہماری بیویاں, ہماری اولاد ہماری ایزاؤں سے بچی ہوئی نہیں ہے. بہت سے وہ لوگ ہیں جب گھر میں آتے ہیں تو گھر کے لوگ پناہ مانگتے ہیں کہ یہ مصیبت نہ آوے تو اچھا. یہ آج ضرورت ہے اس کی, ہم اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور کوئی خطرہ بھی نہ رکھے ہم سے. یہ ہے امین الناس بوائقہ. اللہ تعالیٰ ان صفات سے ہم کو متصف ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.